السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان من الطيب دينا وطاهرا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي في ذاته وصفاته طيبا وطاهرا مطهرا. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، هو الذي في صفاته طيبا وطاهرا مطهرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں آخر نے غزوہ بدر کے عنوان سے چند گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کی. منشا یہ ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہ التحیت و التسلیم ایک امت وحدت بن جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ثابت ہو. ایک حقیقی امتی تو وہی ہے جسے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ اور اللہ عز و جل کے عوامر ملحوظ نظر رہے، اور وہ اپنی زندگی اس سانچے میں ڈھال لے جس سانچے میں ڈھالنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی طریقہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. اس بنا پر عصر حاضر کے حالات کے پیش نظر دو باتوں کا اجمالی طور پر تذکرہ میں نے کیا تھا. ایک یہ کہ ماہ سفر کا آخری چہارشنبہ اور اس میں ہماری نوجوان نسلوں کا چہل قدمی کے عنوان سے بازاروں میں نکل جانا، کھیتوں میں چلے جانا، یا یہ کہ کسی پارک میں چلے جانا، اور وہاں جانے کے بعد ان کی حرکات و سکنات کا تذکرہ اشارتاً کنایتاً اختر نے عرض کیا. اور ایک دوسرا عنوان تھا ویلنٹائن ڈے کے بارے میں. ابتدائی طور پر صرف اس کا نام لے کر میں نے اس کو صرف نظر کر لیا، اس لیے کہ جو چیز شریعت میں ہے ہی نہیں، جس کا ثبوت ہی نہیں پایا جاتا، اس کے بارے میں تفصیل کیا سنا ہے. لیکن عصر حاضر میں مسلمانوں کی جو حالات ہیں، بالخصوص ہمیں جو نظریات اپنانا چاہیے تھا اور ہمارے جو افکار ہونا چاہیے تھا، ہمارے جو خیالات ہونا چاہیے تھا، اس کے بالمقابل ہو یوں رہا ہے کہ ہم یورپ سے اور وہاں کے تہذیب و تمدن کو اپنا کر کے اپنے آپ کو دور جدید کا مصلح سمجھنے لگے ہیں. حالانکہ یہ جاننا چاہیے کہ تاقرب قیامت یا تا قیام قیامت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اس سے ہٹ کر کوئی اور دین نہیں، اس سے ہٹ کر کوئی اور مذہب نہیں، اس سے ہٹ کر کوئی اور تہذیب نہیں، اس سے ہٹ کر کوئی اور تمدن نہیں. اگر وہ ہے تو صرف ایک مسلمان کو برباد کرنے اور اس کے قلوب سے ایمان کو نچوڑ کے نکالنے کی کاوشیں ہیں، اور یہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی نہیں سمجھ پا رہے اور تہذیب میں یورپ کی بہتے چلے جا رہے ہیں، اور اس انداز نے اپنے آپ کو اس میں لگایا ہوا ہے کہ اسے ایک فیشن کا نام دے دیا اور اپنے آپ کو دور جدید کا ایک مصلح سمجھا، اور یوں سمجھتے ہیں کہ اس سے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں اس سے جو نقصانات وجود میں آتے ہیں وہ کیا ہے. اسی لیے قرآن مجید کی چار آیتوں کے ٹکڑے آپ حضرات کے سامنے رکھے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم جو کر رہے ہیں، یا ہماری نسلیں جو کر رہی ہیں، یا آنے والی نسلیں جو کریں گی، کیا وہ ان کے حق میں خیر ہوگا، بھلائی ہوگی، یا یہ کہ ان کی بربادی ہوگی، اور وہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں یا اپنی نسلوں کو آراستہ کر رہے ہیں. اس میں غور کرنے کا کچھ موقع مل جائے. یہ ہے وہ تمہید جو گزشتہ جمعہ کے خلاصے کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی، جو آج کا مضمون ہے. ایک واقعہ تاریخ میں واقعہ عفت کے نام سے مشہور ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، قرآن مجید کی پوری ایک سورت اسی ضمن میں اتاری گئی، سورۃ النور اس کا نام ہے، اور اس میں افکن افتراہ وعانہ علیہ فقد جاؤ ظلما وزورا کے واسطے اور ذریعے سے پروردگار عالم نے اس واقعے کی طرف اشارہ دیا. میرا ایک سوال ہے، کل امت محمدیہ یہ بتلاؤ کہ ہماری بیٹی افضل ہے یا صدیق اکبر کی بیٹی افضل ہے؟ یہ بتلاؤ کہ ہماری بیوی بہترین ہے یا تاجدار مدینہ سنہری جالی میں آرام فرمانے والے کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترم عظیم؟ ہماری اپنی بیوی کے بارے میں ممکن ہے ہمیں شبہات ہوں، ممکن ہے ہمارے خیالات ادھر ادھر بھٹک جائیں، ممکن ہے اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے بشریت کے تقاضے کے تحت، لیکن وہ ذات جس کے بارے میں حق تعالی جل شانہ نے آیات اتاری اور فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، ایسی عظیم الشان شخصیت صدیق اکبر جس کا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے شوہر ہو، ایسی ذات کو بھی اس دنیا نے نہیں بخشا، تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں کس مقام پہ اولا کے کھڑا کرے گی اندازہ کی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ہے سبھی جانتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی بیوی اور پوری امت کی ماں ہے. فرمایا کہ ایک دن کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ ڈالا، قرعے میں نام نکلا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، فرمایا کہ چلو اب تم ہمارے ساتھ ہو جائے. یہ کیوں کیا؟ تاریخ میں آتا ہے کہ معمولات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مذکور ہے کہ جب آپ کہیں سفر کا ارادہ کرتے تو کسی ایک اہلیہ کو اپنے ساتھ رکھتے اور اس کو رکھنے کے لیے آپ قرعے کا انتظام کرتے، اس میں جس کا نام نکلتا وہ در حقیقت اللہ عز و جل کی جانب سے نشاندہی ہوتی کہ اس سفر میں اس کو ساتھ رکھو تاکہ امت محمدیہ کو اس کے واسطے سے ہم تربیت پہنچائیں. چنانچہ نام نکلا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ساتھ رکھا. واپسی میں بے اعتبار عمر سب سے کم سن اور سب سے چھوٹی ہیں، اور بے اعتبار وزن سب سے ہلکی ہیں. ویسے بھی عورت ذات حق تعالی جل شانہ نے صنف نازک کے طور پر بنایا ہے، تو ہلکی پھلکی اور نرم و نازک ہی ہوتی. ایک تو یہ کہ صنف نازک ہونے کے اعتبار سے نزاکت پائی جاتی تھی، تمسنی کی وجہ سے عمر کم ہونے کی وجہ سے بھی حجم میں کمی ہوتی ہے. تیسرے یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کی جسمانی ساخت ہی کچھ اس طور پر بنائی کہ وہ جسم میں ہلکے پھلکے تھے، جس سے آدمی اگر اٹھانا چاہے تو آدمی آسانی سے اٹھا سکتا ہے، جو کوئی ہلکی چیز آدمی جس طرح آسانی سے اٹھا لیتا ہے. حق تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے انہیں ایسا ہی بنایا تھا. اب زوجیت میں آ گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرعے میں نام آ گیا اور سفر میں ساتھ ہو گئی. یہاں تک کہتے ہیں کہ جب عورتیں سفر میں ساتھ ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا کہ امہات المؤمنین میں سے اگر کوئی بھی ماں ساتھ ہوتی تو انہیں ایک پالکی دے دی جاتی جس میں وہ تشریف فرما ہوتی، اور صحابہ کے دو دو افراد کچھ سامنے سے کچھ پیچھے سے اس پالکی کو اٹھا لیتے. کبھی اگر دور دراز کا سفر ہوتا تو اسے اونٹنی پر رکھ دیا جاتا، اور کبھی اگر قریب کا سفر ہوتا تو صحابہ اسے اپنے کاندھوں پر برداشت کر لیتے. مسئلہ یہ ہوا کہ جو صحابہ اٹھا کر کے وہ پالکی اونٹنی پر رکھنے والے ہیں، انہیں پتہ کیسے چلے کہ اس پالکی کے اندر کوئی انسان موجود بھی ہے یا نہیں؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اسلامی عورت ہوتی کوئی مسلمان صحابی اس کی طرف نظر نہیں کرتا، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون کہاں ہے، کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا پردے کا اہتمام اور انتظام اور ایسی تعلیم و تربیت. پر میں صحابہ سے افضل کوئی نہیں اور امہات المؤمنین سے افضل کوئی نہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ کون ہے، یہ ہے بھی کہ نہیں ہے، ہم نے انہیں اٹھایا بھی کہ نہیں اٹھایا. انہیں یہ خیال گزرا کہ اس پالکی میں ام المؤمنین موجود ہیں، انہوں نے اسے اٹھایا اور کجاوا باندھ دیا اونٹ کے اوپر، اور وہ اونٹ چل پڑا. لیکن کہتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا استراحت کے لیے، اپنی ضرورت سے فراغت کے لیے وہاں تشریف لے گئی تھی جہاں ہار گم ہو گیا تھا، اور جب واپس آنے لگی تو یہ دیکھا کہ یہاں پر تو وہ پارکی موجود نہیں جس میں بیٹھنے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر فرمایا. ہوا یہ کہ اب صحابہ نے یہ سمجھا, چونکہ جسمانی اعتبار سے میں نے پہلے کہہ دیا کہ وہ بہت ہلکی پھلکی تھی, اس کی تین دلیلیں بھی دی, صنف نازک کا ہونا اور پھر کم عمری کا ہونا, اور تیسرے یہ کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کیسی ہے. یہ تین باتیں, اس اعتبار سے بدن کم ہے اور صحابہ الحمدللہ سارے جری تھے اور صحابہ سپاہی بھی تھے, سپاہی تو پہلوان ویسے ہی ہوا کرتا ہے اور پہلوانوں کو ہلکی چیزیں محسوس نہیں ہوا کرتی, وہ تو یوں ہی اٹھایا اور خیال کیا کہ شاید المؤمنین موجود ہیں, لیکن غلط فہمی کی وجہ سے وہ اونٹ چلا گیا اور گجاوا کر دیا گیا, اونٹ نکل گیا لیکن ام المؤمنین چھوٹ گئی. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہاں نہ اونٹنی موجود ہے اور نہ کجاوا موجود ہے اور نہ یہ کہ جس پالکی میں وہ تشریف فرما تھی وہ موجود ہے, تو سمجھ گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو کوچ کا حکم دے دیا ہے. اس واسطے سارے لوگ چلے گئے, اب یہاں کوئی بچا نہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں ایک اور معمول یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو پیچھے نگران مقرر فرما دیتے اور کہتے تھے کہ دیکھو جب ہم قافلہ لے کے آگے چلے جائیں تو قافلے کے پیچھے کسی ساتھی کی کوئی قیمتی چیز چھوٹ نہ جائے, اس لیے تم اس کی نگرانی کرنا, جس جگہ قافلہ ٹھہرے اس جگہ اچھی طرح دیکھ بھال کر لینا, اگر کوئی چیز کسی کی گری پڑی ہو تو اسے اٹھا لینا اور وہ لے کر کے آ کے صاحب یعنی مال کو اس کا مال دے دینا اور جس کی چیز ہے اس کے حوالے کر دینا. جب صحابہ اس کام پر معمور ہوتے تھے دو یا تین, اس میں ایک صحابی اس راستے سے گزر رہے تھے, نظر پڑ گئی, جیسے ہی نظر پڑی تو انہوں نے پہچان لیا. اب یہاں پر یہ لوگ یہ اشکال ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ مظاہرہ سے مراد یہ ہے کہ چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے, ہاتھ آستینوں یہاں تک کھلا رکھ گٹھوں تک کھلا رکھا جا سکتا ہے اور پیر بھی تھوڑے سے حصے جس کو ہم پنجہ کہتے ہیں کھلا رکھا جا سکتا ہے, اللہ مظاہرہ منہا میں یہ چیز داخل ہے. تو میرے دوستو اس وجہ سے اس صحابی نے ان کو پہلے دیکھا ہوا تھا, اس واسطے انہوں نے ان کو پہچانا, یہ ان کا قول غلط ہے, یہ ثابت نہیں ہے. فرمایا کہ دور جاہلیت تھا, سب بے پردہ رہتی تھی, لیکن جب اسلام آیا ایک پاکیزہ نظام لایا اور دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کا آغاز فرمایا اور جب کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم کی آیات اتاری گئی, اس وقت میں پابندی اتنی کرائی گئی کہ ہم اور آپ انتہائی تعجب کے ساتھ اس لفظ کو سنیں گے جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے. فرمایا کہ ایک مرتبہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے, آنکھوں سے نابینا ہے, دکھائی نہیں دیتا, وہ تشریف لا رہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبکہ وہاں پر اسلامی دو مائیں موجود ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زوجہیں محترمہ, حضور نے فرمایا کہ آپ لوگ پردے میں چلے جاؤ. دیکھیے تعلیم کیسی فرما رہے ہیں اللہ عز و جل. تو انہوں نے سوال کیا, اس سوال کی ضرورت ہی کیا تھی جبکہ اللہ کا حکم آ چکا تھا اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے تھے کہ تم لوگ پردے کے پیچھے ہو جاؤ. تو یہ بات ہمیں کبھی نہیں معلوم ہو سکتی تھی کہ ایک عورت کو بھی ایک مرد سے پردہ کرنا ہے اور ایک مرد کو بھی ایک عورت سے پردہ کرنا ہے. فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم میرے پاس آ رہے ہیں, جب تمہیں پتہ چل چکا تو تمہارا کام ہے کہ پردے میں چلے جاؤ. انہوں نے کہا کہ اے ہمارے آقا, اے ہمارے سردار, اے ہمارے نبی, آپ یہ بھی تو بتاتے چلیے, وہ تو نابینا ہے, وہ آنکھوں سے اندھے ہیں, وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے, بھلا کیا اس کے باوجود ہم یہاں سے ہٹ جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ اندھے ہیں, وہ نابینا ہیں, وہ آنکھوں کی نعمت سے محروم ہیں, کیا تمہیں بھی اللہ نے محروم رکھا ہے یا تمہارے یہاں بھی آنکھیں موجود ہیں؟ کس سے فرما رہے, کس سے فرما رہے؟ ام المؤمنین سے, زوجہ نبی سے, اور جن کے بارے میں آیات اللہ عز و جل نے اتاری, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں, آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں, آپ کو خیال کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو پتا ہونے کے لیے آپ کا رب یہ آیات اتارتا ہے اور یہ بتلاتا ہے, کسی نبی کی بیوی کو ناپاک بیوی بنا کے نہیں دیتا, سب سے پاکیزہ پوری امت میں جو ہوتی ہے وہ چن کے اللہ عز و جل آپ کو عطا فرما رہا ہے. یعنی پتا یہ چلا کہ پوری امت میں سب سے زیادہ پاکیزہ, سب سے زیادہ طیبہ, سب سے زیادہ طاہرہ, سب سے زیادہ نفیس, سب سے زیادہ حلم والی,
سب سے زیادہ حکمت والی، سب سے زیادہ بردبار والی ایسی شخصیت کی جو مالک ہوگی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بننے کا حق رکھتی ہے، ورنہ اللہ کا نبی ایسی ناپاک بیویوں کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا، کیونکہ ان کی بیویوں کا انتخاب حق تعالی جل شانہ فرمانا فرمایا الطیبات للطیبین، اے نبی آپ پاک، آپ کی ذات پاک، آپ کی صفات پاک ہے، آپ پر اتارے جانے والی کتاب پاک ہے، آپ پر آنے والا فرشتہ پاک ہے، آپ کا رب پاک ہے، فلا پھر آپ کی بیوی ناپاک کیسے ہوگی؟ انتہائی پاکیزہ بیویوں کو چن کے انتخاب فرمایا اور وہ زوجیت میں دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب وہ زوجہ بن گئی تو پوری امت کی ماں بن گئی، اور پوری امت کی ماں کو بھی اس قوم نے نہیں بخشا۔ جب اس میں چھوٹ گئی واقعہ ایفق میں، کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے دیکھ لیا اور پہچان لیا، تو کیوں پہچانا میں وہ بتاتے ہوئے بات آگے چل پڑی تھی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت جب ابھی پردے کی آیات نہیں اتری تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا، اس وقت میں دیکھا تھا صدیق اکبر کی بیٹی کی حیثیت سے، ابھی آیات نہیں اتری تھی، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، تو چونکہ دیکھا ہوا تھا بچپن میں، لیکن کچھ نہ کچھ شباہت اپنی جگہ موجود ہوتی ہے، اور کسی نہ کسی ذریعے سے آدمی پہچان جاتا ہے کہ بھئی یہ پرانا ہے، کیسے اس صحابی نے اس وجہ سے پہچان لیا کہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا بچپن میں۔ اب چونکہ شریعت لاگو ہو گئی تو فوری انہوں نے اپنا چہرہ پیچھے موڑ لیا، اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور ام المؤمنین کے اوپر اس طرح پھینک دی تاکہ اشارہ ہو جائے اور سمجھ جائے کہ کوئی غیر مرد یہاں موجود ہے۔ کہتے ام المؤمنین جو سکلی سکلی اور سمتی بیٹھی ہوئی تھی، جیسے ہی شال ان کے اوپر گری انہوں نے پہچان لیا کہ یہاں کوئی غیر موجود ہے، لہذا فوری اپنے آپ کو سنبھالا، اس چادر کو اپنے سر سے لگایا اور اس سے نقاب کیا اور کہنے لگی کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے اور اللہ مجھے معاف فرمائے۔ یہ وہ جملے ہوتے ہیں جو عرب میں اس وقت میں کہے جاتے ہیں جب آدمی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے کر قضائے حاجت کے لیے جانا چاہیے تھا، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی، اس واسطے انہوں نے کہا اللہ مجھ پر رحم فرمائے اور اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور اس پر کجاوا کسا ہوا تھا اور اسی پر آپ کو بٹھا دیا گیا، اور وہ آگے آگے چلنے لگے تاکہ آپ رضی اللہ عنہا کا پیچھے سے بھی کوئی حصہ آپ کی آنکھوں کو نظر نہ آئے، اتنے پاکیزہ صحابی، وہ آگے چلنے لگے، ام المؤمنین پیچھے اونٹنی پہ سوار ہے، گردن خم اور جھکی ہوئی ہے، رب ذوالجلال کے حضوری میں توبہ اور استغفار جاری ہے، اس طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے مل گئے۔ لیکن میرے دوست یاد رکھیے کہ جب وہاں پہنچے تو ساتھ ساتھ یہ افواہ بھی پہنچ گئی کہ ام المؤمنین ہوتے ہوئے غیر مرد کے ساتھ آ رہی ہے، وہ ان پر زنا کی تہمت لگائی گئی۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیات اتار کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا اور بتلایا کہ یہ انتہائی پاکیزہ ہے۔ میرے دوست وہ ام المؤمنین تھی، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، وہ اللہ کا انتخاب تھی، اس وقت وہیں آ رہی تھی، اس لیے ان کی پاکیزگی کا اعلان ہو گیا۔ میری اور آپ کی بہن اگر بازار میں نکل جائے، اس کی پاکیزگی کی شہادت کون دے گا؟ اس پر کوئی وحی نہیں آئے گی، اس پر کوئی کرامت نہیں واضح ہوگی۔ یاد رکھو اس کی پاک دامنی پہ داغ لگے گا تو اس کے لیے کوئی انتخاب کرنے کے لیے شوہر بھی نہیں ملے گا۔ یہ وجہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، فرمایا کہ اپنی بہو بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں اور بیویوں کو اپنے گھروں میں بند رکھو۔ اس پر ممکن ہے کہ اسلامی عورتوں کو کچھ شکوک و شبہات ہوں کہ ہمیں کیوں مقید کیا جا رہا ہے، اس پر گزشتہ جمعہ میں نے مثال دی تھی، جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ مخفل رکھی جاتی ہے، جو چیز قیمتی نہیں ہوتی وہ تو بازار میں مل جاتی ہے، وہ گھوڑ میں مل جاتی ہے، وہ کچرے میں مل جاتی ہے، وہ آم کے دیران میں مل جاتی ہے، وہ آم کے صحن اور کمرے میں مل جاتی ہے، لیکن جو قیمتی ہوتی ہے وہ صحن اور دیران میں نہیں رکھی جاتی، وہ راتوں اور سڑکوں پہ نہیں رکھی جاتی، وہ مقفل الماریوں میں بند کی جاتی ہے، اور انتہائی عزت کے ساتھ، انتہائی اکرام کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ، انتہائی ادب کو مدعو نظر رکھتے ہوئے اسے مقفل رکھا جاتا ہے، اور اس کی یعنی یہ کہ جو اچٹ لینا چاہے، جسے ہم چور کہیں، جسے ہم ڈاکو کہیں، جسے ہم راہزن کہیں، اس سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ میرے دوست راستے میں جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے پاک باز ہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ہر انسان موجود، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان موجود، اور اس شیطان کے علاوہ اس کے اندر اس کا نفس امارہ موجود ہے۔ پھر بھلا بتاؤ، ہماری بہنیں اگر بے آبرو ہو کے نکلیں یا وہ بے پردہ ہو کے نکلیں، تو پھر جتنے مردوں کو وہ نظر آئے گی، ان کو جو گناہ کا مرتکب بنایا، کس نے بنایا؟ مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو بغیر نقاب کے اس مسجد سے لے کر ٹولی چوکی چوراہے پر لے جایا، ایک آدمی لے جا رہا، اپنی بیوی کو لے جا رہا، اپنی گاڑی پہ لے جا رہا، بس صرف اتنا ہے کہ نقاب اس کے چہرے پہ نہیں ہے، یہاں سے ٹولی چوکی چوراہے تک پہنچ رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے آدمیوں کی نظر اس عورت پر پڑے گی، کتنی مردوں پر اس عورت کی نظر پڑے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لے جا رہا ہے، جو لے جا رہا ہے بے پردہ لے جا رہا ہے، اس کے بے پردہ لے جانے کی وجہ سے جتنے لوگ بدنگاہی کا شکار ہوں گے ان کو تو گناہ ہوگا ہی، اس کو بھی اس کا گناہ ہوگا جو لے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لے جا رہا ہے، اس واسطے، یہ بڑا ظلم ہے۔ ہم نہیں سمجھتے، بہت چھوٹی چیز سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے حبس بھری نگاہیں کس طرح عورتوں پہ اٹھا کر، سب جانتے ہیں کس کی نگاہ ہے کیسی، جب نگاہ اٹھتی ہے آدمی کہتا ہے یہ نگاہ پاک ہے، جب نگاہ اٹھتی ہے آدمی دیکھ کے کہتا ہے یہ نگاہ ناپاک ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا۔ لیکن یاد رکھو، اگر آج ہم نے اس پر روک نہ کیا تو کل ایک ایسا وقت بھی آئے گا ہماری عورتیں پردے کے بارے میں ہم سے پوچھیں گی کہ یہ بھی کوئی چیز اسلامی ہے۔ زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، بوڑھوں کو تو اچھا پتا ہے، میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، نوجوانوں تم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا جب تمہاری مائیں اپنے گھروں سے نکلا کرتی تھی، تمہاری دادیاں اور نانیاں اپنے گھروں سے نکلا کرتی تھی، تو جس رکشے میں جاتی اس رکشے پہ پردہ لگا دیا جاتا، جس آٹو میں سوار ہو جاتی اس آٹو پہ پردہ لگا دیا جاتا۔ بتاؤ تو صحیح، کوئی نگاہ اس طرف جاتی تھی یا وہ پاک ہوتی تھی؟ اب کیا ہو گیا؟ پردے کا کوئی پتا نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہماری بچیاں اسلام کے آغوش میں پلنے والی، مسلمان ماں باپ کی گود میں پرورش پانے والی، جس نے مسلمان ماں کا خون جگر دودھ کی صورت میں پیا، جس نے باپ کی شفقت اسلامی نظریات میں پائی، لیکن وہی بچی کل قادیانی کے گھر میں بیوی کی حیثیت سے ملے گی، کل یہودی کے گھر میں بیوی کی حیثیت سے ملے گی، کل نصرانی کے گھر میں بیوی کی حیثیت سے ملے گی، کسی کافر کے گھر میں بیوی کی حیثیت سے ملتی ہے، کسی مشرک کے گھر میں بیوی کی حیثیت سے ملتی ہے۔ یہ ہماری توہین ہے، یہ ہماری غیرت کو لات مارا جا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے حکم دیا کہ ایمان والو سنبھالو اپنے آپ کو، کہاں جا رہے ہو؟ ویلنٹائن ڈے کوئی ڈے نہیں ہے، یہ ایک فرد کی کہانی ہے جس نے جیل میں بیٹھ کر اپنی محبوبہ کو ایک پھول بھیج دیا، کائنات میں ایک نظام چلا دیا اس کا، اور بتلایا کہ یہ محبت والے لوگوں کا دن ہے، اور اس دن ایک عاشق اپنی معشوقہ کو پھول بھیجتا ہے، ایک فاسق اپنی فاسقہ کو پھول بھیجتا ہے۔ یہ یوم عاشقہ نہیں، یوم فاسقہ، اور ہم نے اس کو یوم عاشقہ کا نام دیا۔ عشق کا لفظ غلط استعمال کیا، عشق ماں سے کرو، عشق باپ سے کرو، عشق بھائی بہن سے کرو، یہ اس کو کہتے ہیں عشق مجازی۔ اب اس کے بعد آؤ، عشق اقسام بھی میں بتلاتا چلوں گا۔ عشق حقیقی، عشق کی دو قسمیں ہیں، ایک عشق مجازی، کا عشق اپنی ماں سے ہو، اپنی بہن سے ہو، اپنے باپ سے ہو، اپنے بھائی سے ہو، اپنی بہن سے ہو، اپنی بیٹی سے ہو، اور اپنی بیوی سے ہو، یہ عشق عشق مجازی ہے۔ اپنی دادی سے ہو، اپنی پھوپھی سے ہو، یہ عشق عشق مجازی ہے۔ اپنی خالہ سے ہو، اپنی نانی سے ہو، یہ عشق عشق مجازی ہے۔ اور اگر میرے آقا مکین گنبد خضرا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو یہ عشق عشق حقیقی ہے، اگر اللہ عز و جل سے ہو تو یہ عشق عشق حقیقی ہے۔ اللہ سے عشق، محمد الرسول اللہ سے عشق، ایمان سے عشق، کتاب اللہ سے عشق، رسالت نبویہ سے عشق، یہ عشق عشق حقیقی ہے۔ ماں باپ سے، رشتے ناتوں سے عشق، یہ عشق مجازی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، فسق ہے۔ اگر ہے تمہاری نظر میں ثابت تو میرے سامنے قرآن بھی لاؤ، حدیث بھی لاؤ، میں پوری سیاہ سفتہ کے ساتھ اور پوری قرآن مجید کی 6666 آیتوں کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ نہ میں اس شہر کو چھوڑ کے بھاگنے والا اور نہ میں یہاں سے کہیں جانے والا۔ بتلاؤ تو صحیح، تو ثابت تو کرو، اس دن کی کوئی حیثیت ہے؟ ایک انگریز نے، ایک نصرانی نے، ایک یہودی نے اپنی محبوبہ کو جیل میں بیٹھ کے ایک پھول بھیج دیا، امت محمدیہ کے مسلمانوں نے اس کو یوم عاشقہ کا نام دے دیا اور اسی کے پیچھے پڑ گئے. میرے دوست، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقومی فہو منہ، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی کل قیامت میں انہی کے زمرے میں اٹھایا جائے گا. امت محمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے نہیں، ویلنٹائن ایک آدمی کا نام ہے، اس کے نام سے ہم دن منانے لگے. میرے آقا کے نام سے کوئی دن نہیں، صدیق اکبر کے نام سے کوئی دن نہیں، فاروق اعظم کے نام سے کوئی دن نہیں، عثمان غنی کے نام سے کوئی دن نہیں، سیدہ عائشہ کے نام سے کوئی دن نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام سے کوئی دن نہیں. دن منائے تو ایک انگریز کا، ایک یہودی کا. لا حول ولا قوت الا باللہ، ہماری نسل کس طرف بہیں گے؟ اگر آج ہم نے اس کو غلط نہ سمجھا، کل ہمارے بچے اس کو اسلام کا حصہ سمجھیں گے اور ان کی نسلیں اس کو شریعت سمجھیں گی. نتیجہ یہ نکلے گا، اسلام سے بے بہرا ہو کر گمراہی میں ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جائے گا. اگر ہم آج اس کی روک تھام کرتے ہیں اور اسے پکڑتے ہیں، اپنے بہنوں کے غلط قدم کو اٹھتے ہوئے روک لیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلے گا وہ اسلامی دامن میں آ جائیں گی، وہ فاطمۃ الزہرا کی بیٹیاں کہلائیں گی. ارے یاد کرو، ہمارے لیے نمونہ ہے فاطمۃ الزہرا. بترایا امت کی ماؤں کو، امت کی بہنوں کو، امت کی بیٹیوں کو کہ کس طرح ایک اسلامی عورت کو رہنا چاہیے. یہاں تک کہ فرمایا، جب آپ پر منکشف ہو گیا کہ میرا موت کا وقت آ گیا ہے، میں حضرت فاطمہ الزہرا کا واقعہ سنا رہا ہوں، میرا موت کا وقت آ گیا ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہے، اللہ نے مجھ پہ حالات منکشف کر لیے، مجھے نظر آ گیا. میں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ میرے لیے غسل کے لیے پانی تیار کرو. کہا میں نے غسل کے لیے پانی تیار کیا. خادمہ راویہ ہے اس روایت کی جو تاریخ میں آئی، کہتی ہے کہ میں نے پانی گرم کیا اور وہاں پر رکھ دیا. پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں میں نے پانی رکھ دیا ہے. فاطمۃ الزہرا نے غسل کیا اور پھر کفن کی چادریں چڑھائیں اور بستر پر لیٹ گئیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ پھر بتلایا کہ اے علی، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں. آج حسنین کی رضائی کا وقت بھی آ گیا، آج تم سے بھی رضائی کا وقت آ گیا. آج میں اپنے ابا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں جانے والی ہوں. مجھ پر اللہ نے حالات منکشف کر دیے، دیکھو میں نے غسل کر لیا. میرے غسل کی ضرورت ہے کہ کوئی غیر عورت بھی میرا جسم دیکھے. پھر کہا مجھے کفن بھی بنانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اپنا کفن خود پہن لیا، کیونکہ کفن تبدیل کرتے ہوئے اندیشہ ہے اس بات کا کہ کہیں جسم کا کوئی حصہ چھلک نہ جائے اور کوئی غیر عورت میرا جسم نہ دیکھ لے. تیسری بات فرمایا کہ علی، میری نماز جنازہ بھی پڑھانا، جب میری جنازہ پڑھا دو اس کے بعد میں رات کی تاریکیاں ہوں، اندھیرے کا عالم ہو، کسی کو خبر نہ ہو محمد رسول اللہ کی بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے. کیوں؟ بتلایا کہ اس عورت کو اتنا پردے میں رہنے کا انتظام و التزام ہے، ہم سے زیادہ پاکیزہ. مجھے بتاؤ، فاطمۃ الزہرا سے افضل اس کائنات میں کوئی ہے یا آئے گی؟ قیامت تک نہیں آئے گی، میں گارنٹی لکھ کے دیتا ہوں، قیامت تک فاطمۃ الزہرا سے زیادہ پاک دامن باعث تک کوئی نہیں ہوگی. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ایک عورت کا جب جنازہ نکلے اس کی چارپائی پر چادر غائب ہو. یہی وجہ ہے جب عورت کا جنازہ ہوتا ہے تو اس کے جو ڈولہ ہوتا ہے ڈولے کے اوپر بھی چادر ڈال دی جاتی ہے. یہ کب سے شروع ہوا؟ حضرت فاطمۃ الزہرا کے وفات پر شروع ہوا تھا. پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ عورت کا جنازہ نکلے تو رات کی تاریکیوں میں نکلے. کیوں؟ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی عورت اس دنیا سے ہو. اس طرح عورتوں کو پردے میں رکھا، پاک دامن بنایا، باعفت بنایا، عزت و احترام کے نقشے دیے. بیوی کی حیثیت میں ہے تو شوہر کو اس کے آداب بتلائے، بیٹی کی حیثیت میں ہے تو باپ کو اس کے آداب بتلائے، اور ماں کی حیثیت میں ہے تو اولاد کو بتلایا کہ اپنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کو رتبے دیے، اس کو مقامات عطا فرمائے. کہاں سے نکال کر؟ کار مذلت سے اٹھا کر، تاکہ جب بچی پیدا ہو جاتی تھی زندہ زمین میں دفن کر دیتے. یہودی کتابیں اٹھائیے، دیکھیے آج بھی ان اوراق میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کو اس کے مذہب سے ہٹانے کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز عورت. نصرانی کتابیں اٹھائیے پڑھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کو راہ ہدایت سے ہٹانے والی سب سے پہلی کڑی عورت ہے. وہ کفار کی کتابیں اٹھائیے پڑھیے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ سب سے زیادہ ناپاک اور سب سے زیادہ منحوس. میری کتاب نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا حوالہ نہیں، کفار کی، یہود و نصارہ کی، یہ قہر مذلت تھا، انتہائی ذلت تھی، انتہائی رسوائی تھی. اگر مر جاتا اس کا کوئی قابل، مر جاتا اس کا باپ، مر جاتا اس کا بھائی، تو اس کو اس کے مال وراثت میں سے کچھ نہیں ملتا تھا. اسلام نے اس کو مال وراثت دیا، عزت عطا فرمائی، بیوی کا رتبہ دیا، عزت عطا فرمائی، بہن کا درجہ دیا، عزت عطا فرمائی، بیٹی کی حیثیت دی، عزت عطا فرمائی، ماں کا درجہ دیا، اس کے قدموں کے نیچے جنت جھکائی، بتلایا کہ عورتوں کو اسلام نے یہ مقام دیا. اور ہماری عورتیں بازاروں میں نکل کر یہ کہنا چاہیں کہ ہم آج بھی عہد ثریا کی بلندی پر ہیں، زمانے کی ترقی پر ہیں، ہم آسمانوں پر کمندے ڈالنے جاتے ہیں، ہم چاند کی سیر کرنے جاتے ہیں، تم چاند کی سیر کرنے نہیں جاتے. یاد رکھو کہ اسلام کو نیلام کرنے جاتے ہیں. جتنے غیر محرم مردوں کی نگاہیں پڑیں گی، ان سب کا گناہ اس عورت کو بھی ہوگا، اور اس کو لے جانے والا چاہے اس کا باپ ہو، چاہے شوہر، چاہے بھائی ہو، چاہے بیٹا، وہ جو لے جائے گا اس کو بھی سب کا گناہ ہوگا. یہ شریعت مطہرہ کے احکام ہیں. میری ذات میں ایک فطرت ہے، وہ ایک میں مسائل بیان نہیں کرتا، لیکن پھر مجبور ہوں اس بات سے ایک اسلامی عورت کو بے آبرو ہوتے ہوئے بھی نہیں لے مزاج ہے. اسلام نے ایک تعلیم دی، ہم اس تعلیم کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اسلام نے ایک نقطہ دیا. میرے دوستو، آپ، میں، میرے خاندان کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے خاندان کا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں پھیلے ہوئے ہر انسان اور مسلمان کے گھر میں، مجھے بتاؤ تو صحیح، کسی کو اگر یہ پتا چلے یہ عورت فاحشہ ہے، یہ عورت بدنگاہی کرنے والی ہے، یہ عورت ذلیل ہے، یہ عورت کائنات میں سب سے بدترین ہے، تو کیا آپ اس سے اپنے نکاح کا پیغام دینے کو تیار ہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے تو ایک تو ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ ایک فاحشہ کے ساتھ اپنے نکاح کو تیار ہے؟ کوئی نہیں چاہتا. ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے گھر میں جو بیوی بن کے آئے وہ انتہائی پاکیزہ ہو، انتہائی منزہ ہو، انتہائی پاک اور طاہرہ ہو، اور ایسی ہو کہ اس سے پہلے اس نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا. قرآن کا حکم بتاؤ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی پاکیزہ ہو، آپ پاک ہو جائیے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیوی پاکیزہ ہو، آپ پاک ہو جائیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اب طیبات للطیبین. ارے پاکیزہ عورت کی تلاش کرتے ہو، خود پاک ہو جاؤ، جو پاک ہوگا پاکیزہ بیوی اس کو دی جائے. اس کے مد مقابل میں ایک اور بات سناؤں وعید کے طور پر. میرے اپنے گھر کی کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید سنا رہا ہوں. وحی الٰہی فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے گھر میں فاحشہ کو لاؤ، بدکار عورت کو لاؤ، بد نگاہی کے کرنے والی کو لاؤ، اس کے دل میں بھی کسی اور کے عشق کے لڈو پھوٹ رہے ہو اسے لے آؤ، تو پھر تم بھی خباثت میں مبتلا ہو. کیوں؟ قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین. ارے ناپاک عورتیں تو ناپاک مردوں کے لیے ہوتی، والخبیثون للخبیثات. عورتوں کو بھی نصیحت کر دی، مردوں کو بھی نصیحت کر دی، اگر تم چاہتے ہو پاکیزہ بیوی چاہیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، تمہارے گھر میں دلہن بن کے جو آئے گی پاکیزہ ہوگی. اور اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کے مرد کے دل میں کوئی پرائی عورت نہ سمائے، اور اس کی آنکھوں میں کوئی غیر عورت نہ رہے، تو عورت پاکیزہ ہو جائے. والطیبات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ارے عورت اگر تو چاہتی ہے پاکیزہ شوہر کو، تو پھر اپنی نگاہوں کی حفاظت کر، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر، تیرا قابل پاکیزہ ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا. اور اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں فاحشہ آئے، تو تم بھی فحاشی کا کام کر لو، بدنگاہی کا کام کر لو، آوارگی کا کام کر لو، لڑکیوں کی چھیڑخانی کا کام کر لو، تمہاری جو بیوی آئے گی نا سب سے فاحشہ، بڑی فاحشہ. اور اگر بہن ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارے شوہر پاکیزہ ہو، اور اگر تمہارا خیال ہے کہ تمہارے شوہر بھی تمہارے ذہنیت کے ہو، تمہارے خیالات کے ہوں، ماڈرن کلچر کے ہوں، نیو کلچر کے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں تم بھی فحاشی کرو، تمہارا جو شوہر آئے گا وہ زانی ہی آئے گا. اللہ ہم سب ایمان والے مردوں کی، اور ہم سب یعنی اسلامی ہماری بہنوں کی اللہ حفاظت فرمائے بدنگاہی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، اور ایسے جرموں سے. اللہ ہم سب مسلمانوں کو محفوظ معموم رکھے، اور ہماری ماؤں کی عفت و عصمت کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. وقت تمام ہوا، وما علینا الا البلاغ. سنت اللہ.